أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الثالثة أنه تعالى حي لأنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة. بس ہماری صفات ثبوتیہ میں چل رہی تھی اور اس میں تیسری صفت ثبوتی صفت کمالی حیات ہے. اس سے پہلے کہ میں کیا مراد ہے حیات سے اور کیسے ثابت کریں گے حیات کو, پچھلے باس کے ساتھ مرتبط ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یعنی ایک عبارت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ یہ کہ عرض کیا تھا فلاسفہ کی اس عبارت سے متکلمین نے مطلب کو صحیح نہیں سمجھا. اس عبارت تھی کہ خداوند متعال جزئیات کا علم علی وجہ جزئی نہیں رکھتا بلکہ علی وجہ کلی رکھتا ہے. متکلمین نے یہ سمجھا کہ فلاسفہ قائل ہیں کہ خدا کا علم محدود ہے چونکہ وہ کلی کا تو علم رکھتا ہے لیکن جزئی کا علم نہیں رکھتا. اور انہوں نے کلی اور جزئی کون سا معنی مراد لیا؟ منطق والا, کہ جو کلیات خمس کے اندر بحث کی جاتی ہے کہ تفصیلا عرض کیا آپ کی خدمت میں. غزالی نے اسی معنی کو مراد لے کر ان کو کافر ثابت کیا, اور شیعوں کے اندر بھی علامہ مجلسی بہار الانوار میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 87 کے اندر یہ بیان کرتے ہیں. اعلم ان من ضروریات المذہب کونہ تعالی عالما ازلا و ابدا, کہ یہ ضروریات مذہب میں سے ہے بلکہ ضروریات اسلام میں سے ہے. مذہب کی تعبیر درست نہیں تھی کیونکہ مذہب فقط شیعہ قائل نہیں ہے اس کا بلکہ تمام مسلمان قائل ہیں اس کے. بہرحال ضروریات مذہب میں سے ہے کہ خداوند متعال عالم ہے ازل و ابد سے, اور بے جمیع الاشیاء تمام اشیاء کا عالم ہے, کلیاتہا و جزئیاتہا کلی اور جزئی دونوں کا عالم ہے. من غیر تغیر فی علمہ تعالی, اور خدا کے علم میں کوئی تغیر بھی نہیں آتا. اب وہ سابقہ آپ کے ذہن میں آیا تو آپ دیکھیں گے عبارتیں کہاں کہاں پر یہ قیود کیوں علامہ مجلسی بار بار لے کر آ رہے ہیں. مثلا کلیاتہا و جزئیاتہا, کلی جزئی کا بھی علم رکھتا ہے. من غیر تغیر فی علمہ تعالی, اور علم کے اندر تغیر بھی نہیں آتا. وہ فلاسفہ کی دلیل یہی تھی کہ اگر جزئی کا علم رکھے تو تغیر لازم آئے گا. پھر فرماتے ہیں وخالف فی ذلک جمہور الحکما, اصل مشہور حکما اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں یعنی نہیں مانتے اس مسئلے کو. ونفی العلم بالجزئیات عنہ تعالی, اور انہوں نے نفی کی خداوند متعال جزئیات کا علم نہیں رکھا. یہ ہمارے محدث بزرگوار علامہ مجلسی کی فہم ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے غزالی کی فہم تھی. تو لہذا جو حضرات فلسفہ نہیں پڑھتے اور اعتماد کرتے ہیں متکلمین کی باتوں کے اوپر, تو آج آپ بھی دیکھیں گے جامعے کے اندر حوزہ جات علمیہ کے اندر کہ جب بحث ہوتی ہے تو ایک مرحلہ وہ یہی لے کر آتے ہیں کہ فلاسفہ جو ہیں وہ علم الہی کے محدودیت کے قائل ہیں. اس کے جواب میں علامہ طباطبائی کی عبارت پڑھتا ہوں کہ علامہ نے نہایت الحکمہ کے اندر یوں کر کے بیان کیا ہے. دیکھیں فرماتے ہیں فلکلیو, عرض کیا تھا کہ کلی اور جزئی فلسفے میں ایک الگ معنی میں استعمال ہوتی ہے, منطق والا معنی نہیں ہے جو کہ متکلمین نے سمجھا تھا. کیا ہے کلی کا معنی؟ علامہ یوں فرماتے ہیں فالکلیو هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي, علم کلی، اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو معلوم خارجی کے تغیر سے متغیر نہیں ہوتا. قصورت البنا التي يتصورها البناء فيبني عليها، جس طرح کے عمارت کی صورت کہ جس کو بنا نے، معمار نے تصور کیا تھا اور اس صورت کے مطابق کیا کیا ہے، عمارت کو بنایا ہے. اب یہاں پر بنا کا جو علم ہے وہ عمارت کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل نہیں ہو رہا، کیونکہ عمارت روز بروز جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. پہلے وہ چار دیواری کی صورت میں تھی، پھر وہ کمرے کی صورت میں آئی، پھر وہ طبقات میں بدلی جا کر، لیکن بنا کے علم میں اصلاً کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی. فَإِنَّهَا عَلَى حَالِهَا قَبْلَ الْبِنَا وَمَعَ الْبِنَا وَبَعْدَ الْبِنَا، اس بنا کا جو علم ہے یہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا، چاہے وہ عمارت بننے سے پہلے ہو، چاہے عمارت بننے کے بعد ہو، چاہے عمارت کے کیا ہے معاہ ہو، عمارت بن رہی ہو اس وقت ہو، اس کی علم میں کسی قسم کا کوئی تغیر تبدیلی نہیں آئے. وَإِنْ عَدَمَا، اگرچہ عمارت منعدم کیوں نہ ہو جائے بننے کے بعد، تب بھی اس کا علم ویسا ہی رہے گا جیسا اس نے عمارت بننے سے پہلے علم رکھا تھا. ویسمى، اس علم کا نام کیا ہے، علم ما قبل الکثرة، کثرت، ما قبل علم کے جو ما قبل الکثرت ہوتا ہے. اور اس کو ایک اور، یہ علم کب حاصل ہوتا ہے، یعنی کب کہیں گے کہ یہ علم کلی رکھتا ہے، والعلم من طریق العلل، جو آپ علم علت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں وہ بھی علم کلی کہلاتا ہے. جس طریقے سے اگر یہ جو منجم ہوتے ہیں، ستارہ شناس ہوتے ہیں، یہ چونکہ علت سے آگاہ ہوتے ہیں، لہذا یہ جب کہتے ہیں کہ چاند گرہن فلانے منٹ پر فلانی جگہ پر لگے گا اور اتنے منٹ کے لیے لگے گا، اور اسی وقت چاند گرہن لگتا بھی ہے. اب یہ منجم نے جو علم حاصل کیا ہے، یہ کون سا علم ہے؟ علم کلی ہے، کیونکہ اس کے علم میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب چاند گرہن لگ رہا ہوگا اس وقت اس کا پہلے علم موجود تھا. اب اگر چاند گرہن لگ رہا ہوگا تو اس کے علم میں تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن میرے علم میں تبدیلی آ رہی ہوگی. چاند گرہن جیسے لگنا شروع ہوگا میرا علم علم کچھ اور ہوگا، جب چاند گرہن لگ جائے گا میرا علم کچھ اور ہوگا، مجھے منٹوں کا نہیں پتا تھا، منٹوں کے اعتبار سے میرا علم تبدیل ہوتا رہے گا، علم تبدیل ہو رہا ہے ہوتا. لیکن جو علم علت کے ذریعے علم کا حصول حاصل علم حاصل کر لے تو وہ کیا ہے، علم کلی کہلاتا ہے. تو یہاں پر علم بتغیر ہوتا ہے، نہ کہ علم متغیر ہوتا ہے. علم کلی کے اندر علم تغیر کے بارے میں ہوتا ہے، نہ کہ علم متغیر ہوتا ہے. جس کے پاس علم کلی ہو. بہرحال یہ اصطلاح تھی کہ جس سے غفلت کی وجہ سے یہ نسبت حکماء کی طرف دی گئی اور بعض اوقات دی جاتی ہے. اب آتے ہیں اپنی اصل باز کی طرف. تیسری صفت ثبوتی و صفت کمالی جو خداوند متعال کے لیے کتاب کے اندر ثابت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال حیات رکھتا ہے، خدا حی ہے. پہلے بھی کسی درس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ خداوند متعال کی ذات کے بارے میں علم ڈائریکٹ اصلاً ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات لا متناہی ہے، اس ذات تک پہنچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ راستہ کہ ہے ہی نہیں، لا متناہی ہے، باقی سب متناہی ہیں. پوری کی پوری کائنات، تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام مخلوقات، تو ڈائریکٹ خدا کی ذات کو کنہ ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اب ہم خدا کو پہچاننا تو چاہتے ہیں، بغیر پہچانے خدا کی عبادت نہیں ہوتی، بغیر پہچانے خدا کو مانا نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ تو پہچان ہونی چاہیے، پھر خدا نے خود بھی کہا ہے کہ معرفت حاصل کرو میری۔ کیسے معرفت حاصل کریں؟ تو اس کا ایک راہ حل جو پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ صفات خدا کے ذریعے پہچانو خدا کو، صفات کے دروازے سے وارد ہو خدا کو پہچاننے کے لیے۔ لیکن ہمارا نظریہ چونکہ یہ ہے کہ وہ صفات کے جو صفات ذات ہیں، جیسے علم ہے، جیسے قدرت ہے، جیسے حیات ہے، صفات ذات یہ عین ذات ہیں۔ جب صفات ذات عین ذات ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے لامتناہی ہونے کی وجہ سے ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تھے، اب صفات کی کن ہے ذات، کن کو بھی ہم پہچان نہیں سکتے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں خداوند متعال علم کیسا رکھتا ہے، اس کو میں 100% پہچان گیا ہوں، حقیقت علم جو خدا کا اس کو پہچان گیا ہوں، مثلا ناممکن ہے۔ ہم اتنا پہچان سکتے ہیں کہ خدا عالم ہے، لیکن حقیقت علم خدا کی کیا ہے اس کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ حقیقت علم خدا کے اندر لا متناہی ہے، اور میرا علم کیا ہے؟ متناہی ہے، بس میرا علم احاطہ نہیں کر سکتا خدا کا۔ پھر کیا کریں؟ اب کہتے ہیں کہ آپ نے اگر صفات کو پہچاننا ہے، دیکھیں کیسے تھوڑا تنزل کرنا پڑ رہا ہے، اب ہم نے صفات کے ذریعے جب خدا کو پہچانا، پھر صفات کو ہم کیسے پہچانیں؟ چونکہ بعض صفات ذات، صفات عین ذات، ٹھیک ہے صفات فعل جو ہیں وہ زائد بر ذات ہیں، لیکن صفات ذات تو عین ذات ہیں، وہ تو لامتناہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ صفات ذات کے جو عین ذات ہیں ان کی پہچان آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آثار کے ذریعے کریں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی ذات کے اندر حیات پائی جائے تو اس سے کیا اثرات باہر نکلتے ہیں، یعنی کیا اثرات نظر آتے ہیں اس کے اندر۔ اگر کوئی ذات قدرت رکھتی ہے تو اس سے کون سا اثر باہر آتا ہے؟ آثار کو پہچان کر آپ صفات تک پہنچ جائیں گے۔ آج والی بحث کے اندر گویا اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر حیات کی حقیقت کیا ہے اس کو اصلاً بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ حیات رکھنے والا کون سے اثرات دکھاتا ہے، اس اثر کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ پس یہ خدا حیات رکھتا ہے۔ اس طریقے سے استدلال ہے۔ خوب، ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں آ کر، ہم اگر آ کر دیکھیں کہ اگر مثلا انسان ہی کو دیکھ لیتے ہیں، اسی کے اندر دقت کرتے ہیں کہ انسان اگر حیات رکھتا ہے تو اس حیات کے کون کون سے آثار ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان رشد و نمو کرتا ہے، انسان جو حیات رکھتا ہو وہ حرکت کرتا ہے، لیکن ہم اس قسم کے آثار کو خدا کی طرف تو نسبت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رشد و نمو جسم کی خصوصیت میں سے ہے اور خدا جسم سے منزہ ہے، حرکت عالم مادہ کا خاصہ ہے اور خدا عالم مادہ سے مجرد ہے، مادہ سے مجرد ہے۔ ہم نے دقت کر کے ایسے آثار کو کشف کرنا ہے کہ جو مشترک ہوں، یعنی ایسے آثار ہوں کہ جو ہم خدا کی طرف نسبت دے سکتے ہوں۔ جب ہم دقت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دو ایسے اثر ہیں کہ جو ہر زندہ کے اندر موجود ہیں، اور ان دو اثر کو اگر ہم خدا کی طرف نسبت دے دیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. وہ کون سے دو اثر ہیں؟ کہ جو انسان زندہ ہوتا ہے وہ قدرت رکھتا ہے. فعال ہوتا ہے. اور دوسرا اثر یہ ہے کہ جو بھی ذات زندہ ہو وہ درک کرتا ہے. وہ درک کرتی ہے ذات اس کی. درک رکھتی ہے. علم رکھتی ہے. پس جب آپ نے دیکھا کہ حیات کے آثار میں سے دو اثر علم اور قدرت یہ مشترک ہیں, یعنی ہر موجود زندہ کے اندر موجود ہے, اور یہ ایسے آثار ہیں کہ جس کو اگر ہم خدا کی طرف نسبت دے دیں تو مشکل پیش نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ علم اور قدرت یہ آثار کمالیہ میں سے ہیں, اور کمال ہے کس کا؟ وجود کا. اور خدا وجود ہے. رشد و نمو کمال کس کے تھے؟ جسم کے. خدا جسم نہیں رکھتا, لہذا ہم اس کی طرف نسبت نہیں دے سکتے تھے. لیکن علم و قدرت یہ کمال ہے وجود کے لیے, نہ کہ خاص چیز کے لیے, نہ کہ خاص مرتبے کے لیے, بلکہ وجود کے کمال میں سے ہیں. چونکہ خدا وجود ہے لہذا ہم علم و قدرت کی نسبت خدا تک دے سکتے ہیں. ہاں ایک فرق رہ جائے گا, کیا؟ کہ علم و قدرت ہمارے مورد میں اور ہے اور خدا کے مورد میں اور ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی, شاید آپ کے ذہن میں ہو. وہاں پر کہا تھا کہ ہم جو صفات کی نسبت خدا کو دیتے ہیں وہ مفہوماً دیتے ہیں. ہم قائل ہیں کہ علم کا معنی یہ ہے, علم کا مصداق آیا ہمارے والا ہے خدا کے اندر, یا فرق کرتا ہے؟ فرق کرتا ہے. خدا کے اندر علم لا متناہی ہے, ہمارے اندر متناہی ہے. خدا کا علم عین ذات ہے, ہمارا علم زائد بر ذات ہے. اسی طریقے سے قدرت. بس ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ آ کر تحقیق کی کہ حیات کیا آثار رکھتی ہے. ان میں سے وہ آثار جو مشترک تھے اور ایسے آثار تھے کہ جس کو ہم خدا کی طرف نسبت دے سکتے ہیں, لائق ہیں ذات پروردگار کے, ان کا جب استخراج کیا دقت کرنے کے بعد تو معلوم ہوا کہ جو بھی حی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے, قادر بھی ہوتا ہے. اور ہم چونکہ دلیل عقلی کے ذریعے ثابت کر چکے ہیں کہ خدا عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے, پس جب یہ دو چیزیں ثابت ہو گئی حیات خود بخود ثابت ہو جائے گی, اس کے لیے الگ دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. بات واضح ہے؟ عبارت دیکھیں. قال الثالثة انہ تعالی حی, خداوند متعال حی ہے. لانہ کیوں حی ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ لانہ قادر عالم, چونکہ خدا قادر اور عالم ہے. چونکہ قادر اور عالم ہے فیکون حی بالضرورہ, پس وہ حتمن کیا ہے؟ حی بھی ہے. میرے خیال میں یہ ہم عبارت بھول جاتے ہیں ہر دفعہ. پچھلی عبارت بھی نا, وہ جب شارع کی عبارت پڑھتے ہیں تو مصنف کی عبارت پڑھنی ہوتی ہے ختم کرنے کے بعد, تو یہ ذہن میں رکھا کریں. پتہ نہیں میں نے پچھلی عبارت پڑھی ہے نہیں پڑھی. میرے خیال میں وہ ایک ہی لائن تھی, اس کی وضاحت کر دی تھی اسی کے اندر ہی. بہرحال ہاں, یہ چونکہ مطالب واضح ہو گیا, خود ہی اس کو پڑھ کے مطلب واضح کر سکتے ہیں. اقولو من صفات ثبوتیہ, صفات ثبوتیہ میں سے خدا کی یہ ایک صفت ہے, کونہ تعالی حیاً, خداوند متعال حی ہے. فقال الحکما و ابو الحسین بصری, ابو الحسین بصری یہ معتزلہ کا عالم گزرا ہے اور بہت بڑے عالم دین ہیں, اور یہ متوفا ہیں یعنی فوت ہوئے ہیں 446 ہجری کے اندر. نام پورا اس کا یہ ہے, मोहम्मद बिन अली अत्तैयब अल बसरी के, इसको अबुल हुसैन के नाम से याद करते हैं। बाद इसको अबुल हसन बसरी भी कहते हैं, लेकिन सही और दुरुस्त जो नाम है इसका वो अबुल हुसैन है। अबुल हुसैन बसरी हयातहु, ये क्या कहते हैं, हयातहु इबारतुन, यानी खुदा बंदे मुताल हयात रखता है। इसका माना क्या है, यानी माना यह है कि सिहत इत्तिसाफ ही बिल कुदरत वल इल्म, खुदा के लिए मुमकिन है कि वो मुत्तसिफ हो जाए कुदरत और इल्म के साथ। अब वो वाला कायदा आप अपने जहन के अंदर रखें कि जब एक चीज खुदा के लिए मुमकिन हो जाती है वो फौरन क्या है, वाजिब है, क्योंकि इम्कान अगर बाकी रहे तो खुदा के अंदर इम्कान का रास्ता निकल आएगा और खुदा वाजिबुल वजूद मिन जमीइल जिहाद है। वकाल अल अशाइरा हिया सिफतुन ज़ाइदतुन अला ज़ात ही मुगायरतुन लिहाज़ सिहा, लेकिन अशाइरा कायल हैं कि हयात सिफत ज़ाइद बर ज़ात है और ये इस सेहत के मुगायर है कि जो आपने बयान किया है ना, सेहत इल्म कुदरत, सेहत इत्तिसाफ इल्म कुदरत ये और चीज है, हयात और चीज है, लिहाजा मुगायर भी है और हयात ज़ाइद बर ज़ात भी है, क्योंकि अशायरा का मबना यही है कि अशाइरा कायल हैं कि तमाम खुदा की सिफात, चाहे वो सिफात फेल हों या सिफात ज़ात हों, हाँ तमाम की तमाम सिफात ज़ाइद बर ज़ात हैं। लेकिन अशारे फरमाते हैं वल हक, हकीकत यह है, हुवल अव्वल के जो हुकमा ने कहा है, जो अबुल हुसैन मुतज़िली कायल है, वही हक है। क्या हक है, यानी खुदा की, खुदा को अगर हम हई कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि खुदा के अंदर यह सलाहियत है कि वो आलिम व कादिर हो सके। सलाहियत है से मुराद यह है कि वो हतमन आलिम व कादिर है, बस वो हई भी है। दलील क्या है कि पहला कौल हक है, इज अल असलो अदमु ज़ाइद, चूंकि जब मुआमला दायर हो जाए कि एक चीज ज़ाइद है या ज़ाइद नहीं है, तो असल अदम ज़ियादत है। ये जिसका वो कहते हैं ना, जिसका उसूली ज़हन ज्यादा हो, वो जब जिस इल्म में भी वारिद होता है तो कवायद उसूलिया वहां पर इजरा करता है। और इसी तरीके से जो फैलसूफ होता है वो जब किसी भी इल्म में जाता है तो फलसफी कवायद को जारी करता है। यहां पर अब यहां पर अकायद का मसला चल रहा है और इस्तदलाल उसूली कायदे से हो रहा है, जो कि गलत है। ये इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है जो इन्होंने किया, क्योंकि उसूल के साथ मुर्तबित है ना कि कलाम के साथ। हक दुरुस्त है, वही है कि जो हुकमा ने कहा, क्या कहा कि हयात यानी खुदा आलिम कादिर है, लेकिन उसकी दलील ये नहीं है कि अदम ज़ाइद सिफात ऐन ज़ात हैं, उसकी दलील और है। ज़ाइद पर ज़ात वाला नजरिया गलत है, उसकी दलील और है, ना कि ये दलील है कि जो उसूल वाली है कि असल जो है वो अदम ज़ाइद है। भारत वल बारी तआला कद सबत अन्नहु क़ादिरुन आलिम, और यह बात साबित हो चुकी है कि खुदावंद मुताल आलिम और कादिर है। फयकुनु हय्यन बिज़रूरा, बस चूंकि आलिम होना और कादिर होना ये आसार में से हैं हयात के, फयकुनु हय्यन बिज़रूरा, बस वो हतमन क्या है, हई है। वहुवल मतलूब, और यही मतलब हम साबित करना चाहते थे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।